لله الرحمن الرحيم. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات، ان کے قصے قرآن کریم نے جو بیان کیے وہ محض ایک علمی اور تاریخی چیز نہیں بلکہ عبرت لأولی الالباب، ان کے حالات واقعات سے انسانیت کو عبرت حاصل ہو، اس کی وجہ سے یہ قرآن کریم نے اتنی تفصیل سے ان حالات کو بیان فرمایا. اسی لیے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے پر میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اسے سرسری طور پر نہ پڑھیں بلکہ اس کو سوچا کریں. کیسے سوچیں کہ مدینہ طیبہ میں میرے یہاں ایک دفعہ ہر سال والدہ محترمہ، بھائی بہن وغیرہ سب حاضری دیتے تھے مدینہ شریف، تو ایک ہر سفر میں زیارتوں کے لیے بھی جانا ہوتا تھا، تو ایک سفر میں ان سب گھر والوں کو، بھائی بہنوں کو، والدہ صاحبہ کو میں زیارت کے لیے لے کر جا رہا تھا، بھائی زکی بھوپالی وہ گائیڈ کر رہے تھے، تو وہاں ان دنوں بھی جس طرح اب یہ موسم ہے 82 میں اسی طرح کے گرمیوں کے روزے ہوا کرتے تھے، اس سال بھی وہاں گرمی شدید رہی مدینہ شریف میں، شروع رمضان سے لے کر آدھے رمضان تک تقریباً 50 ڈگری کے قریب گرمی رہتی تھی، تو یہی موسم تھا. تو جب ہم احد کے قریب پہنچے تو وہ پہاڑ دیکھ کر اور جس گرمی میں ایسے ہم ایئر کنڈیشن میں سے کار میں سے اترے، وہ گرمی حالانکہ عصر کے بعد کا وقت تجویز کیا تھا، تو والدہ محترمہ یہ فرماتے ہوئے کہ اوہ ایسی گرمی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی جگہوں پر جہاں ہم چند قدم چل نہیں سکتے جن پتھروں پر، تو ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات سے گزرنا پڑا. پھر ہر جگہ بس وہ میں نے سمجھا کہ وقتی چیز ہے، لیکن وہ تو انہوں نے اس کو اتنا دل پر لیا کہ روز ہر وقت وہی بات اور وہی دہرائی جا رہی تھی. کھانا پینا بہت ہی قدر قلیل رہ گیا، اور حال یہ ہوا کہ جب سفر سے واپسی پر ڈربن پہنچی تو سیدھی وہاں ایئرپورٹ سے ہسپتال کئی ہفتے تک رہی. تو اس طرح ہم سوچا کریں ان واقعات اور حالات کو جب پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کا اتنا لمبا سفر کس طرح فرمایا ہوگا، لق و دق صحرا اور جہاں پانی کا نام و نشان نہیں، تو یہ عبرت لأولی الالباب. ان چیزوں کو ہم سوچا کریں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بچھڑے ہوئے ہیں، کیسے گزارا فرمایا ہوگا ان حالات میں، کیسے ملے ہوں گے حضرت حوا سے، کس طرح پیدل سفر حج کے لیے تشریف لے جاتے ہوں گے. یہ تو سب دل کو دماغ کو تسلی دینے کے لیے کہ آدم علیہ السلام کا قد 60 فٹکا ہوتا تھا تو ایک قدم وہاں پڑتا تھا، اور یہ کرامت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکالیف ہوئی، تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب معجزات تھے، مگر تمام انبیاء علیہم السلام بشر تھے، تو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے ان کو برداشت کیا ہوگا اس مجاہدے کو، اور بار بار تشریف لے آ رہے ہیں، اور بھی میں نے ان کے رونے کے آدم علیہ السلام کا رونا بیان کیا تھا، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام شام سے پیدل آ رہے ہیں، تو اور اس وقت ابھی تو دنیا کتنی منظم ہو گئی، جگہ جگہ انتظامات ہو گئے، اس وقت کا حال سوچئے ہزاروں برس پہلے، کہ کیسی دنیا ہوگی، کیسے لق و دق صحرا ہوں گے، کیسے جنگل ہوں گے، کیسے پہاڑ ہوں گے، تو وہاں سے بار بار پیدل سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچنا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ حضرات سوچا کرتے تھے، اور صرف سوچنے کی حد تک نہیں، عمل کے لیے سوچتے تھے، جیسے جنرل صاحب کا قصہ سنایا کہ کیسا کہہ رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف سلام پڑھنے کے لیے جانا ہے ریاض سے مدینہ منورہ، اتنا بڑا فوج کا جنرل، اور وہ یہ سوچ کر کے مجھے پیدل پہنچنا چاہیے، تو اس طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، نہ سواریوں کی، نہ اونٹوں کی، نہ خدام کی، نہ رفقا کی، سارا لشکر ساتھ ہے، درجنوں سواریاں ساتھ ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل حج کے لیے سفر فرما رہے ہیں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ. میں نے اور آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ کاش کہ ہم بھی کبھی چل کر دیکھیں، پیدل سفر کریں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اس سنت کو ادا فرمانے پر اکتفا نہیں فرمایا، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، 15 پیدل سفر فرمائے ہیں حج کے، مدینہ منورہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک، اور یہ ساری سواریاں ساتھ، رفقا ساتھ، وہ آرام سے اپنے اونٹوں پر سوار رہتے تھے، کوئی خال کوئی آپ کے ساتھ پیدل چلنے والے ہوتے ہوں گے، مغیرہ ابن حکیم ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا سینکڑوں میل دور سے سفر، پیدل حج کا سفر، کن حالات میں لکھا ہے کہ محرمن صائمن حافیاً، لکھا ہے کہ وہ احرام وہاں سے باندھ لیتے تھے، احرام میقات پر پہنچ کر بھی باندھا جا سکتا ہے، وطن سے 1000-1500 میل دور سے احرام بھی باندھا ہوا ہے، اور اسی ہم تو چند گھنٹے احرام میں گزارے تو کہاں سے باندھیں، یہاں لندن سے باندھیں، حضرت شیخ قدس روح کا ہمیشہ کا معمول بمبئی سے سفر تو بمبئی سے احرام، کراچی سے جہاز ہے تو کراچی سے احرام، تو وہاں سے احرام کی حالت میں سفر ہو رہا ہے اور پیدل ہو رہا ہے معاشین، اور کس طرح ہو رہا ہے کہ روزے پر روزے، پورا سفر روزے کے ساتھ، اور ساتھ اس کو سوچئے کہ وہ زمانہ کیا تھا کہ پانی کتنا اٹھا سکتا ہے انسان، پانی اپنے لیے اٹھائے گا، سواری کے لیے اٹھائے گا، جو بوجھ اٹھا رہی ہے رفقا کے لیے اٹھائے گا، میں نے عرض کیا کہ انہوں نے یہی گر سوچا کہ یہ جو حق تعالی شانہ نے ہمیں جسم دیا ہے یہ اپنے لیے دیا ہے، ہماری ضرورت کے لیے نہیں دیا، بیوی بچوں کے کمانے کے لیے نہیں دیا، اصلاً دیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ تخلیق ہی، یہ خلقت، یہ ہمارا جسم، یہ کس وجہ سے ہے؟ الا ليعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ یہ میری عبادت کریں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تو اور آگے کی تفسیر فرمائی، فرمایا کہ عبادت بھی کافی نہیں، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، سب کچھ فرض، لیکن یہ فرض تمہارا مشکل سے اگر اچھی طرح ادا کیا تمام آداب اور احکام کی رعایت کے ساتھ تو فرض تو خدا کرے ذمے سے ساقط ہو جائے، مگر اس کا حق ادا نہیں ہوگا. کب ادا ہوگا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ لیعبدونی، یہ لیعبدونی ہے، یا گر گئی، اللہ لیعبدون، میری عبادت کریں، لیعرفونی، میری معرفت انہیں حاصل ہو، مجھے پہچانیں. ہم تو نماز کے دوران بھی نہیں پہچانتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن میں نے عرض کیا کہ دل کا قبلہ کہیں اور ہوتا ہے، قبلہ درست ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا ذہن اس طرف ہو کہ ہم سوچیں. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب، امیر تبلیغ دہلوی نور اللہ مرقدہ کی آخری جو زیارت ہوئی تو ہم سہارنپور سے چلے تو حضرت شیخ قدس روح نے پوچھا کہ یہاں سے سیدھے جاؤ گے یا نظام الدین دہلی ٹھہر کر جاؤ گے؟ ہم نے کہا کہ پہلے دہلی جائیں گے، نظام الدین ایک شب ٹھہریں گے اور اس کے بعد. تو حضرت نے، حضرت جی مولانا یوسف صاحب کے نام گرامی نامہ تعریف فرما کر دیا، وہ ہم نے پہنچایا. تو جب ہم پہنچے تو وہ حضرت جی کا جو حجرا تھا وہی حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، وہی حضرت جی مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اسی میں حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب جماعتوں کو علی الصباح ناشتے کے بعد ہدایت دے رہے ہیں، مل رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اور ایک دم اوپر نگاہ آئیے 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 تشریف لائیے، خلاص کون استقبال کے لیے پہنچے ہوں گے کہ ان کے سامنے آئیے آئیے. تو وہی حجرا، اسی حجرے میں ہم پہنچے تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ الحمدللہ کس تصور سے ہمیں پڑھنا ہے اس کو بیان فرما رہے تھے کہ جب تم سبحان اللہ پڑھو تو خدا کی ذات کو مکمل طور پر سوچو کہ وہ کتنی عظیم ذات اس کی، اور اس کی کتنی منزہ اور تمام نقائص سے پاک ذات، اور یہ زبان اس کا نام دہرائے، اس زبان پر اس کا نام آئے. اس تصور سے جو پڑھتے ہوں گے ان کو صرف سبحان اللہ کہنے میں کتنا مزہ آتا ہوگا. تو میں نے عرض کیا کہ ہم تو نماز میں بھی الحمدللہ رب العالمین سب سرسری پڑھ جاتے ہیں، سجدے میں بھی کہیں اور دماغ اور کہیں سوچ رکھا ہے خدا کے حضور اپنا سر کہ تیرے سامنے ماتھا ٹیکا ہے، مگر ہے کہیں اور. تو یہ مکمل طور پر ان چیزوں کو اچھی طرح سوچا کریں. تو یہ حضرت مغیرہ ابن حکیم وہ سفر فرما رہے ہیں، اور سفر فرماتے ہوئے وہ احرام میں ہیں محرمن، اور صائمن روزے ہیں، کہ کتنی ان کے دماغ میں کتنا ادب کہ اس ذات پاک کے در پر میں حاضر ہو رہا ہوں، تو ہر وقت اس کا استحضار، اپنے اس جسم کی ضرورتوں سے، تمام ضرورتوں سے وہ غافل. اور آگے حافین، دیکھیے کتنے سینکڑوں ہزار ڈیڑھ ہزار میل کا سفر، اور حافین ننگے پیر, ننگے پیر. ہم تو حرم سے نکلتے ہوئے وہاں 10 دفعے سوچیں گے کہ یہ چپل پڑی ہے اس کو میں پہن سکتا ہوں نہیں پہن سکتا, پھر وہ نفس خود ہی فتویٰ دے دے گا, تعویل کر لے گا اور پہن کر کے کہ چلو پھر واپس دے دیں گے. اور وہ اتنا لمبا سفر فرما رہے ہیں حافیاً پیادہ پا. دوستو, یہ ان حضرات نے ان واقعات کو پڑھا, اس سے عبرت لی اور عمل کے لیے اپنے لیے منتخب کیا کہ مجھے بھی اس پر چلنا چاہیے. اور پھر کس طریقے سے, کس کتنے اعلیٰ پیمانے پر انہوں نے اس عمل کو ادا کرنے کی کوشش کی, اور کتنا لمبا عمل, پیدل سفر. اور ہم 2 منٹ کی ایک نماز کو درست نہیں کر پاتے کہ وہ پیدل جا رہے ہیں, احرام کی حالت میں جا رہے ہیں, روزے کی حالت میں جا رہے ہیں. ان حضرات کے حالات اور واقعات بڑے عجیب و غریب, بڑے عجیب و غریب کہ وہ, ہم تو چھوٹی سی کوئی ایک چیز اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایک بزرگ ہیں ابراہیم الجبلی رحمت اللہ علیہ, ان کے دوست بیان فرماتے ہیں کہ وہ یہاں ہمارے ساتھ تھے حرمین میں, تو وہ ہم سے رخصت ہو کر گئے کہ ہمیں جانا ہے وہاں, جا کر گھر والوں نے تجویز کیا ہے شادی کرنی ہے. کچھ عرصے کے بعد اگلے سال پھر وہاں ان سے ملاقات ہوئی, تو حال پوچھا کہ آپ تو فرما رہے تھے کہ آپ وطن جا رہے ہو اور وہاں شادی کرو گے, تو وہ اپنی داستان سنانے لگے کہ میں پہنچا, چچا کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح ہوا, موافقت ہو گئی, اور اس درجے کی موافقت ہو گئی, اللہ تعالیٰ گھروں کی ناچاکیوں کو دور فرمائے, آپس میں محبت عطا فرمائے, ان نفسانی شیطانی جھگڑا فساد سے ہمارے گھروں کو پاک رکھے. تو یہ اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے اور اس سے مجھ سے بے پناہ تعلق ہو گیا. کہتے ہیں ایک لحظے کے لیے اس سے دوری میرے لیے گوارا نہیں ہوتی تھی, میں اس سے ایک لحظے کے لیے دور نہیں ہو سکتا تھا. تو کہتے ہیں جب چند ماہ اس طرح گزرے تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ الہی میں کاہے میں پھنس گیا, دونوں محبوب کا موازنہ کیا, ہم تو سارا ایک ہی کھاتے میں ہم ڈالے ہوئے ہیں جس سے قرآن نے منع کیا, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم, کہ تمہارے باپ دادا, تمہارے بیٹے بیٹیاں, تمہاری بیویاں, تو ان تمام محبتوں کو ایک طرف رکھو اور خدا اور رسول اور اس کے دین کی محبت کو ایک طرف رکھو. تو ان کو تنبہ ہوا کہ یہ کیا ہو گیا, تو انہوں نے فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا کہ جلدی سے غسل کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, اور 2 رکعت نماز پڑھ کے میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ الہی یہ مجھ سے غلطی ہو گئی. دیکھو ہم تو, میں نے عرض کیا کہ کوئی ایک چیز نہیں چھوڑ سکتے, اور اتنی اپنی محبوبہ اور اپنی محبوبہ بیوی کو چھوڑنے کے لیے خدا سے کہہ رہے ہیں کہ خدا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں تجھے چھوڑ کر ادھر کہاں پھنس گیا. کہتے ہیں میں روتا رہا, وہ روتا رہا, میں نے دعا کی, اور اس کے بعد فارغ ہو کر دیکھا تو دیکھا کہ بیوی بیمار, اچھی بلی تھی, ایک دن بخار ہوا, دوسرے دن, تیسرے دن اللہ کو پیاری ہو گئی. ان کی سچی طلب تھی, خدا نے بھی ان کی دعا قبول فرما لی. اور کہتے ہیں کہ جیسے وہ اللہ کو پیاری ہوئی, ان کو دفن کیا, تو پھر میں نے نیت کی کہ نہیں, مجھے اب اس طرح سواری پر نہیں جانا چاہیے. اس محبوب آقا نے, میرے مالک نے جو میں نے دل کا حال بتایا تو فوراً میری دعا سن لی, تو میں یہاں سے جس طرح انہوں نے مغیرہ ابن حکیم فرماتے ہیں اس طرح کا پیدل سفر, پیادہ پا ننگے پیر, اور کہاں سے قزوین, قزوین سے لے کر بیت اللہ تک کا سفر انہوں نے پیادہ پا فرمایا. ابراہیم الجبلی رحمت اللہ علیہ نے اپنی محبوبہ بیوی کو چھوڑ کر حق تعالی شانہ کے گھر تک پہنچ گئے. ایک ہیں ابو حمزہ, حضرت ابو حمزہ ہم تو اپنی دعاؤں میں ہماری ہر چیز دنیا بن گئی, ہماری جس طرح میں نے عرض کیا کہ نماز بھی دنیا, اس میں سوچ بھی دنیا, دعا بھی دنیا, ہم اس آقا کو مالک کو مانگتے ہی نہیں, اس سے تو وہاں بھی دنیا ہی مانگتے ہیں کہ یہ ہمارا قرض ادا ہو جائے, ہمارا یہ بے عزتی ہو رہی ہے یہ ختم ہو جائے, فلاں مکان مل جائے, فلاں دکان مل جائے, فلاں کار مل جائے, اس سے آگے بڑھتے ہی نہیں. اور انہوں نے حضرت ابو حمزہ, ابو حمزہ ایک اور بھی ہیں تفسیر خازن کے 25 پارے میں, جن جہاں بیٹے اور بیٹیاں لہم البنات ولکم البنین, لہ البنات ولکم البنین کے تحت انہوں نے شعر ایک بدوی عورت کا ذکر کیا ہے خازن نے, کہ وہ فریاد کر رہی تھی, شکوا کر رہی تھی شوہر کی جدائی کا, مال ابی حمزہ, کہ ابو حمزہ کو کیا ہو گیا کہ وہ ہمارے پاس آتے نہیں, حالانکہ یضل فی البیت الذی یلینا, کہ ہمارے قریب ہی وہ رہتے ہیں پڑوس والے مکان میں, یشکو اللہ نلد البنینا, انہیں شکایت ہے کہ ہمیں بیٹے نہیں ہوتے, بیٹیاں, اس سے تنگ ہو کر الگ رہنا شروع کیا, نہ خود من ربنا ما اعطینا, وہ کہتی ہے کہ یہ اللہ کے بندے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے بیٹے اور بیٹیاں, یہ جو متہم کیا جاتا ہے خواتین کو, اللہ تعالی ایسے شوہروں کو عقل عطا فرمائے. تو وہ کہتی ہے کہ نہ خود من ربنا ما اعطینا, کہ جو خدا ہمیں دیتا ہے وہی ہم لیتی ہیں, بیٹا دے بیٹی دے. تو وہ ابو حمزہ اور ہیں, تو یہ حضرت ابو حمزہ بڑے مشائخ میں سے ہیں. انہوں نے قیروان یا آپ کے آذربائیجان سے سفر کیا پیدل, اور حج کا پیدل سفر ایک دفعہ کیا, دو دفعہ کیا, 20 یوں انہوں نے پیدل سفر کیے. اور پھر لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ ہر سال پیدل سفر حج پر تشریف لے جاتے ہو تو آپ تھکتے نہیں, کتنی آپ نے دعائیں, کسی کو تمنا ہوتی ہے کسی چیز کی, وہ تمام مل بھی گئی ہوں گی آپ کو. تو انہوں نے کہا کہ میں تو صرف ایک دعا کے لیے جاتا ہوں, ایک دعا, اور وہ کیا دعا, کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے مانگی کہ الہی مجھے اتنی روزی دے جو میرے اس جسم کی بقا کے لیے کافی ہو, بس. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں تک پیدل سفر کر کے جاتا ہوں صرف یہ مانگنے کے لیے کہ الہی میں صرف تجھ سے میری اتنی ہی روزی میری متعین فرما دے کہ جس سے میری جان بچی رہے. تو یہ مانگنے کا ڈھنگ, اور اسی کو مانگنے کے لیے ہر سال سفر کرتے تھے. اور میں نے جیسا عرض کیا, اب یہ کتنا مجاہدہ ان حضرات نے کیا, اخیر میں ان مجاہدہ کرنے والوں کو جس طرح پنچ ملتی ہے وہ بچے کے کل بتایا تھا کہ وہ آپ کو ذرا سا ایک دفعہ ماریں گے، گھوسا ماریں گے کہ لگا، اور زور سے ماریں گے کہ آپ کو لگا. تو حق تعالی شانہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان گھوسوں سے، ان پنچ دے کر کے آزماتے ہیں، ان کی محبت کی آزمائش. تو اس طرح خواص اولیاء اللہ کی آزمائش کس درجے کی، اللہ اکبر. جن کا قصہ میں نے ذکر کیا تھا، حضرت مظفر حسین، حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاندھلوی، وہ 7 پیدل سفر کیے کاندھلے سے لے کر بیت اللہ، 7 پیدل سفر حج کے. ایک سفر سے وہ واپس تشریف لا رہے ہیں، پانی پت پہنچے، وطن آ گیا، ملک آ گیا، اپنا علاقہ آ گیا، قریب پہنچ گئے پانی پت، تمام معروف جگہ، معروف لوگ. تو ایک جگہ سرائے میں وہاں قیام فرمایا اور تہجد پڑھ کر علی الصباح نماز پڑھی، اور غلس میں نماز پڑھ کر کے جلدی سے نماز وقت ہوا اور پڑھ لی اور نکل پڑے. تو اسی رات اسی علاقے میں کسی جگہ چوری ہوئی تھی، تو اس کا جب چرچا ہوا کہ اتنے بجے اس گھر میں یہاں چوری ہوئی، تو کسی عورت نے کہہ دیا کہ وہ اس حلیے کا ایک شخص میں نے جاتا ہوا یہاں سے دیکھا ہے. حکمت الہیہ دیکھیے کہ اس حلیے کا آدمی یہاں سے میں نے جاتا ہوا دیکھا ہے، تو لوگ بھاگے ان کے پیچھے، مگر جو جنہوں نے 7 پیدل حج کے سفر کیے ان کی چال کتنی تیز ہوگی. جیسا میں نے عرض کیا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی کرامات اور معجزات پر محمول کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کتنا مجاہدہ مشقت برداشت فرماتے تھے. وہ جنرل صاحب وہ تو کسی نبی اور ولایت کے درجے کے آدمی نہیں تھے کہ ریاض سے مدینہ منورہ پیدل سفر کیا، تو یقیناً انہیں مشقت ہوئی ہوگی. تو اسی طرح حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے وہ جب بتایا گیا کہ اس رستے پر وہ گئے ہیں، تو ان کے پیچھے بھاگے، تو انہیں قریب میں کہیں ادھر ادھر پکڑ نہیں پائے، کتنا تیز جا رہے ہوں گے. جنجانہ پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے پکڑ لیا. حلیہ بتایا تھا جتنی اس وقت آبادی ہے دنیا میں، اتنی آبادی اس زمانے میں نہیں تھی. تو جو حلیہ بتایا گیا تھا، یہ اسی حلیہ کا یہی آدمی ہے، پوچھا بھی کہ بھائی تم کہاں سے چلے، رات تم نے کہاں گزاری، تو کہا فلاں جگہ، تو پکڑ لیا. وہ پکڑ کر وہ کہنے لگے کہ چلو، کہاں چلو، تو کہا کہ تم نے چوری کی ہے، اتنا بڑا ہندوستان کا سب سے بڑا ولی اور جنہوں نے 7 پیدل سفر حج کیے، اور ان سے کہا جا رہا ہے تم نے چوری کی ہے، پکڑ لیا. تو کہا بھی چلو بتاؤ کہاں مجھے لے جاؤ گے. کہا کہ جنجانا جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں آپ کو لے چلتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہاں مجھے نہ لے جاؤ، کسی اور جگہ لے جاؤ. تو اسے اور زیادہ ان لوگوں کو شک ہوا کہ بھئی یہی چور ہیں، اس لیے پولیس اسٹیشن میں یہاں آنا نہیں چاہتے اور کہیں بھاگنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کہیں اور مجھے لے جاؤ. تو زبردستی کھینچ کر کے حضرت کو، اچھا پھر میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ، لے گئے اور اسٹیشن پر جا کر رپورٹ لکھوا دی کہ اس نے چوری کی ہمارے یہاں، اور چوری کر کے یہ بھاگے ہیں. تو حضرت اس لیے منع فرما رہے تھے کہ یہ ایسا علاقہ تھا کہ ہر شخص حضرت کو جانتا تھا، تو حضرت اس آدمی ان لوگوں کو بچانا چاہتے تھے. تو اس لیے دو تین اور نام لیے کہ جہاں غیر مسلم علاقہ تھا، فرمایا کہ وہاں کے پولیس اسٹیشن میں مجھے لے جاؤ کہ وہاں کوئی پہچانتا نہیں ہوگا. تو جب وہاں لے جا کر حضرت کو بند کر دیا اور پھر پولیس کی رپورٹ کی وجہ سے تھانے دار اندر گیا تو دیکھ کر دنگ ہو گیا، اللہ، حضرت کے پیر پکڑ لیے کہ حضرت انا للہ، یہ کیا ہو گیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے اس کے بچانے کا انتظام کرو، ان کے بچانے کا، کیونکہ سارا مجمع اکٹھا ہو گیا. جیسے ہی حضرت کا نام تھانے دار نے لیا تو اس کے ساتھ ہی پولیس والوں نے باہر لوگوں کو بتایا اور ہر جگہ اطلاع ہو گئی، تو سارا جمع غفیر وہاں اکٹھا ہو گیا کہ حضرت تشریف لائے ہیں حج سے. اور پھر جب لوگوں کو یہ پتا چلا کہ یہ چوری کے الزام میں انہوں نے ان کو یہاں پولیس اسٹیشن میں اندر کروا دیا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے ان کو بچا کر ان کی حفاظت کا انتظام کرو، پھر میرا فکر کرو. یہ پنچ ملا کہ ساتھ پیدل تم نے جو سفر حج کیے ہیں تو یہ کس درجے کے ہیں، تو اور کتنا برداشت کر سکتے ہیں، یہ چل سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اتنی بڑی بے عزتی برداشت کر سکتے ہیں؟ حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا کیا تہمتیں نہیں رکھی گئی. حضرت سفیان ثوری کے متعلق میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اتنے بڑے اونچے مرتبے کے امام ہیں کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کو تولا جاتا ہے. ان کے شاگرد حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے انہیں بڑا بتاتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہمارے شیخ، ہمارے استاد سفیان ثوری بڑے ہیں. فرق یہ کہ ایک ہی فتنہ، ایک ہی مصیبت، ایک ہی مکہ حق تعالی شانہ کی طرف سے سب کو ملا، وہی ملا آزمائش کا مکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، جیل میں کوڑے کھاتے رہے. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ملا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ملا حکومتوں کی طرف سے کہ تمہیں قاضی بننا پڑے گا، تمہیں قرآن کو مخلوق کہنا پڑے گا، اور یہ تیار نہیں ہوئے. تو اس کے سلے میں جس طرح ان حضرات پر ظلم و ستم ڈھائے گئے تو وہی سبب تھا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے. فرق یہ تھا کہ ان کو پکڑ کر اندر کر دیا اور یہ جیلیں کاٹتے رہے، مار کھاتے رہے، کوڑے کھاتے رہے، اخیر میں وہیں پر جیل خانے میں جان دے دی، بلکہ زہر پلا کر جان لے لی گئی. تو یہ سفیان ثوری بھاگے، کتنا بھاگے، جسے میں نے عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان مظالم سے تنگ ہو کر بھاگ کر کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ طائف. کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ مدینہ منورہ. اپنے عزیز و اقارب بچیوں کو کہاں بھیجا؟ حبشہ. کتنے دور ہجرت کرنی پڑی، موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کرنی پڑی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی. تو 12 برس تک سفیان ثوری بھاگتے رہے، یہاں چھپے ہوئے، وہاں چھپے ہوئے ہیں. تو اب یہ مجاہدہ کچھ کم تھا کہ بھاگ رہے ہیں 12 برس سے، نہ کہیں سر چھپانے کی جگہ، نہ کہیں آرام کی جگہ، نہ کہیں رہ سکتے ہیں. جو کچھ کوئی کہیں پتہ چل جاتا اور پڑھنے کے لیے لوگ اصرار کرتے اجازت کے لیے، تو حضرت ان کو ڈانٹ کر فرماتے کہ میری طرح تم بھی پکڑے جاؤ گے، تم بھاگو یہاں سے. ان کو بھگاتے اپنے پاس سے. تو یہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، یہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. تو حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ان کو پکڑ لیا، مسافرانہ حالت، اور اتنے 12 برس سے جو اس طرح در بدر، کبھی چند سال اس کے یہاں رہے، چند مہینے اس خادم کے یہاں رہے، فلاں شاگرد کے یہاں رہے، تو کیا حال ہوگا بیچاروں کا کہ ان کو پکڑ لیا اور چوری کے الزام میں ان کو لے جا کر بند کر دیا. تو جب گورنر کو اطلاع ہوئی کہ بھئی کوئی چوری کے الزام میں پکڑا گیا ہے، تو بلایا، دیکھا تو سفیان ثوری. وہ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سے قدم میں گر گیا اور فوراً فرمایا کہ حضرت میں آپ کی وجہ سے اپنی گورنری قربان کرتا ہوں، چاہے میرا کچھ بھی بنے گا، بس آپ کو بہ حفاظت میں فلاں جگہ پہنچاتا ہوں، حضرت کو پہنچایا. تو یہ حق تعالیٰ شانہ کہ یہ کتنے محبوب کہ آخر تک حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے ان کا امتحان ہوتا رہا کہ یہ کتنا اور برداشت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، ہم تو عافیت سے ہیں، عافیت کے ساتھ رہ کر حق تعالیٰ شانہ اپنا قرب عطا فرمائے، اس تک پہنچنے کی ہمارے دلوں میں رغبت پیدا فرمائے، حق تعالیٰ شانہ اپنی محبت ہمیں عطا فرمائے. اور ان حضرات کو محبت دی تھی تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ اتنے مجاہدوں پر بھی ان کو اور آزمایا جاتا ہے، حضرات انبیاء علیہ السلام کو، حضرات اولیاء اللہ کو. تو ایک بزرگ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں. تو دعا میں جیسے ہی انہوں نے یہ کلمات دعا کے نکالے، ہم بھی دعا کرتے رہتے ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں اللہم عصمنی. تو جیسے اللہم عصمنی، کتنا پیار حق تعالی شان ہوگا کہ کتنے قریب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کل میں نے جیسے عرض کیا تھا، ابو الحسین نوری فرماتے ہیں کہ یہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت شوق اور شدت طلب کا نتیجہ ہوئی کہ بلایا گیا، حق تعالی شانہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا. اور حضرت جس طرح مولانا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب کے لیے تو آخرت کا وعدہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی آنکھوں کے ساتھ، اسی جسم کے ساتھ وہاں اوپر بلا لیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ نعمت اولیاء اللہ کو آگے ملی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جس طرح مکالمہ ہوا تھا، تو اس طرح حق تعالی شانہ، پیچھے بھی کئی ایک واقعات سنائے مکالمے کے، حق تعالی شانہ نے براہ راست خود یہ فرمایا. تو ہاتھ اٹھائے دعا کریں اللہم عصمنی، یا اللہ مجھے معصوم رکھ. تبھی یہاں تک پہنچے تھے کہ آواز آئی، حق تعالی شانہ خود فرما رہے ہیں کہ ابے کیا مانگ رہا ہے، اللہم عصمنی، میں تجھے معصوم بنا دوں تو پھر میری جو صفت غفران ہے، صفت مغفرت ہے اور صفت عفو ہے، وہ کس کے اوپر نچھاور کروں گا میں جب سب معصوم بن جائیں گے. تو ایسی دعاؤں کی حلاوت ہمیں بھی، ہمارے لیے بھی مقدر ہو. کاش کہ ہمیں کچھ آگے بڑھنے کی حق تعالی شانہ کی طرف سے توفیق مل جائے. مبارک راتیں ہیں، مانگیں اپنے لیے بھی، اپنی قیامت تک کی نسلوں کے ایمان کو مانگ لیں. صلی اللہ تعالیٰ